السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ خبروں، تبصروں، تجزیوں اور خصوصی رپورٹوں کے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری، ایڈیٹر بہجت جیلانی اور مسٹر ایوانوف ہمارے انجینئر ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام دو گھنٹے پر محیط ہے۔ اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں دن بھر کی اہم خبریں، خبروں پر ماہرین کے تبصرے، تجزیے، اور اس کے علاوہ تعلیم، صحت اور کھیلوں پر خصوصی انٹرویوز، ساتھ ساتھ فیچر رپورٹس اور آپ کی کالز اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان اور جنوبی ایشیا سے یہ خبریں ہمارے بلٹن کا حصہ ہیں۔
نیوزی لینڈ حملوں میں 5 بھارتی باشندوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
حکومت کا نقل مکانی کرنے والوں کے لیے بالی معاش اور صحت میں مدد کا منصوبہ۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
ضلع جعفرآباد میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ، 2 خواتین سمیت 4 ہلاک۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
پاکستان سپر لیگ سیزن 4 کا فائنل آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں میچ کے لیے تیار، شائقین میں جوش و خروش۔ میچ کے موقع پر خصوصی انتظامات۔ تفصیلات کے ساتھ کراچی سے میں ہوں محمد ثاقب۔
اور عالمی خبروں میں، انڈونیشیا میں سیلاب اور شدید بارشوں کے سبب کم از کم 50 افراد ہلاک، 59 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایک حملہ آور نے چاقوؤں سے وار کر کے ایک فوجی کو ہلاک کر دیا، اس کی فائرنگ سے 2 شہری زخمی۔ اور عراقی حکومت اور اقوام متحدہ کی ٹیموں نے موصل کے شمال مغربی علاقے سنجار میں ایک اجتماعی قبر کی کھدائی کا کام شروع کر دیا ہے۔ اور پیرس میں زرد جیکٹ مظاہرے جاری ہیں، مظاہرین نے بینک لوٹ لیا اور بینک کو نظر آتش کر دیا۔ یہ تمام خبریں ہمارے بلٹن میں آپ سنیں گے۔ اور ٹاپ سٹوریز، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا ہے کہ اسلام فوبیا کے سدے باب کے لیے او آئی سی کا ہنگامی اجلاس 22 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اس خبر سے پہلے کچھ ڈیولپمنٹس آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے جمعے کو کرائسٹ چرچ میں ہونے والے حملے میں 9 پاکستانیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ اس حملے میں ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والے پاکستانیوں میں خاتون بھی شامل ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے ہفتے کو ایک ٹویٹ میں 6 پاکستانیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی، جن میں سید عریب، محبوب ہارون، سہیل شاہد، سید جہانداد علی، نعیم رشید اور طلحہ نعیم شامل ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ 3 پاکستانی لاپتہ ہیں۔ ادھر نیوزی لینڈ میں پولیس کمشنر مائک بش نے بتایا ہے کہ مساجد پر حملے میں ہلاک ہونے والوں میں سے کم از کم ایک کی میت ورسا کے سپرد کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ میتیں ورسا کے جلد از جلد حوالے کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اسلام فوبیا کے سد و باب کے لیے او آئی سی کا ہنگامی اجلاس 22 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس کا مقصد مسلم امہ کو واقعے کے بعد اکٹھا کرنا ہے۔ اسلام فوبیا کے سد و باب کے لیے مسلمان ممالک کے کردار پر بات ہوگی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس واقعے میں 10 پاکستانی متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 9 ہلاک اور 1 شدید زخمی ہیں۔ ان کی اس نیوز کانفرنس کا احوال بتا رہے ہیں علی رانا۔
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر خارجہ نے بتایا کہ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں مساجد پر حملوں میں 50 افراد ہلاک ہوئے۔ دونوں مساجد میں 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جس شخص نے حملہ کیا اس کا تعلق آسٹریلیا سے ہے۔ نیوزی لینڈ میں 4 گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نیوزی لینڈ واقعے میں کل 10 پاکستانی متاثر ہوئے۔ ہمارا ایک شہری شدید زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میری ترکی کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ او آئی سی کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے۔ او آئی سی کا ہنگامی اجلاس 22 مارچ کو استنبول میں ہوگا۔ اجلاس کا مقصد مسلم امہ کو واقعے کے بعد اکٹھا کرنا ہے۔ اسلام فوبیا کے سدے باب کے لیے مسلمان ممالک کے کردار پر بات ہوگی۔ میں او آئی سی اجلاس میں خود شرکت کروں گا۔
یہ جو اسلام و فوبیا جو جنم لے رہا ہے، اس کی ہم روٹ کاؤزز کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے کتنے بھیانک اور خطرناک جو ہیں اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک جھلک آپ نے دیکھی کہ آسٹریلیا میں ایک بچے نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ایک معصومانہ انداز میں، اور اس نے ایک آسٹریلین سینیٹر کے سر پر ایک انڈا دے مارا۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے سفیر اور ڈپٹی ہائی کمشنر کرائسٹ چرچ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہلاک شدگان اور زخمیوں کی پاکستان میں فیملی سے بھی رابطے ہو چکے ہیں۔ لاشوں کی شناخت مشکل مرحلہ تھا جو مکمل ہو چکا ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی میتیں پیر کو ورسا کے حوالے کی جائیں گی۔ 6 ہلاک پاکستانیوں کی تدفین ان کے اہل خانہ نیوزی لینڈ میں ہی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ 3 خاندانوں نے میتیں پاکستان لانے کی درخواست کی ہے۔ ایک ہلاک ہونے والے شخص کی والدہ کی درخواست پر وزارت خارجہ کو ویزے اور روانگی جلد ممکن بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ نعیم راشد کو یوم پاکستان کے موقع پر قومی اعزاز سے نوازا جائے گا۔ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ واقعہ پر پیر کو سوگ کے طور پر پاکستان کا پرچم سرنگو رہے گا۔
کہ اس صحنے کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس بطور صدمہ پوری قوم سوگ میں ہے اور کل پاکستان کا جھنڈا سرنگو ہوگا، وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے، ہاف ماس ہوگا۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نیشنل الیکشن پلان پر قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے تمام پارلیمانی رہنماؤں کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام پارلیمانی رہنماؤں کو 28 مارچ کو اجلاس کی دعوت دوں گا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے، لیکن پہلے چونکہ بھارت سے بھی کئی ایک شہری نیوزی لینڈ میں ہونے والے دہشت گردی کے اس واقعے سے متاثر ہوئے ہیں، حملے کے اس واقعے سے متاثر ہوئے ہیں، سو ان وہاں سے بھی رپورٹ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بھارت اور پاکستان دونوں سے ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں، ان کی رائے لیں گے۔ نیوزی لینڈ میں بھارت کے ہائی کمیشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں ہونے والے حملوں میں کم از کم 5 بھارتی شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 بھارتی شہری اور نیوزی لینڈ کے 2 ہند نژاد شہری اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
نیوزی لینڈ میں بھارتی ہائی کمیشن نے اتوار کے روز اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر ہلاک ہونے والے 5 بھارتی باشندوں کے نام بتائے ہیں۔ وہ ہیں محبوب کھوکر، رامی زورا، عارف ہورا، آنسی علی بابا اور عزیر قادر۔ ان لوگوں کا تعلق گجرات، کیرالا اور تلنگانہ سے ہے۔ نیوزی لینڈ میں بھارتی باشندوں کی ایک سماجی اور ثقافتی تنظیم نے ہلاک شدگان کی تفصیلات عام کی ہیں، جس کے مطابق حیدرآباد کا 25 سالہ عزیر قادر وہاں ایک کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ 23 سالہ آنسی علی بابا کیرالا کی باشندہ ہے اور وہ لنکن یونیورسٹی میں ماسٹرز کی اسٹوڈینٹ تھی۔ حیدرآباد کا 30 سالہ سافٹ ویئر انجینئر فراز احسن 2 بچوں کا باپ ہے۔ اس کے والد سعید الدین انصاری نے ویزا کی درخواست دے رکھی ہے۔ رامی زورا اور ان کے والد عارف ہورا کا تعلق گجرات کے بڑودا اور محبوب کھوکر کا تعلق احمد آباد کے جوہا پورا سے ہے۔ عارف کے بھائی محسن دونوں کے جسد خاکی لانے کے لیے نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ محبوب کھوکر اپنے بیٹے عمران سے ملنے پہلی بار کرائسٹ چرچ گئے تھے۔ زخمیوں میں کانپور کے ایک 55 سالہ شمیم صدیقی ہیں، جن کا ایک اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی اور اردو پریس کلب انٹرنیشنل کے جنرل سیکرٹری طارق فیضی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ وہاں 15 برسوں سے ٹرانسپورٹر ہیں۔
وہاں پہ نماز میں تھے اس وقت جب یہ فائرنگ وغیرہ ہوئی ہے، تو بیٹا جب دوبارہ مسجد کو جا رہا تھا تو وہ اس میں جب وہ دوبارہ جا رہا تھا تو اس میں جب وہ مسجد کی طرف رخ ہوا اس کا بیٹے کا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے، وہاں پر گولیاں چل رہی۔ تو ان کا گھر مسجد سے 100-125 قدم کی دوری پہ ہے۔ جب بیٹے نے سنا فائرنگ کی آواز تو اس نے اپنی ماں کو آواز دی کہ ممی وہاں گولی چل رہی ہے، وہاں فائرنگ ہو رہی۔ تو ماں جب دوڑی تو ادھر سے وہ ہتھیار کے ساتھ جو وہ حملہور تھا وہ ادھر سے واپس آ رہا تھا، تو یہ لوگ چھپ گئے، ڈر گیا اور یہ تو پیچھے ہٹ گیا۔
انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی کے ہاتھ میں گولی لگی ہے۔ انہوں نے دوسرے ہاتھ سے مسجد کی ایک کھڑکی کا شیشہ توڑا اور باہر کی طرف کود گئے۔ ان کے 2 آپریشن ہو چکے ہیں، تیسرا ہونے والا ہے۔ طارق فیضی نے ویزا کی درخواست دے رکھی ہے، ویزا ملتے ہی وہ نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ جبکہ ایک اور زخمی حیدرآباد کے اقبال جہانگیر کے بھائی خورشید جہانگیر اور ان کی والدہ ہفتے کی شب میں نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ بھارتی ہائی کمیشن نے ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے اور ویزا کے لیے 1 لاکھ کاؤنٹر قائم کیا ہے۔ بھارتی ہائی کمشنر سنجیو کوہلی کے مطابق متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ سشما سوراج نے ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور اب اس اندھوناک، اس انتہائی تکلیف دہ واقعے کے اوپر تبصرہ لیتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اس واقعے نے مسلم دنیا کے اندر بالخصوص کہ جس طرح کا رد عمل اس کا مشاہدہ ہوا ہے، اور پھر خاص طور پہ اسلام و فوبیا کے پس منظر میں مغربی ملکوں کے اندر بذات خود کیا آوازیں سننے کو ملی ان دنوں میں، میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر لیڈرشپ نے کس طرح سے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے یا کس طرح کے جیسچرز دیے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں عیسیٰ رانا صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، آج بھی انہوں نے اپنے کالم میں اسی کا حوالہ دیا ہے۔ نیلوفر سہروردی اینالسٹ ہیں، رائٹر ہیں، بھارت سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ رانا صاحب، یہ واقعہ کیا ریمائنڈ کرا رہا ہے؟ اسلام و فوبیا پیک پہ ہے یا اس کو کوئی قبول نہیں کر رہا مذہب کے خلاف یا مذہب کے نام کے اوپر دہشت گردی ہو یا قتل عام ہو؟
مجھ سے بات کر رہے ہیں؟
جی جی، آپ سے بات کر رہے ہیں۔
اچھا دیکھیں اسد، بات یہ کہ اب تو ایک عرصے بعد پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کی طرف آ رہی ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. اور ویسے اگر ہم نیوزی لینڈ کا واقعہ دیکھیں تو دیکھیں اس کو کسی طرح بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں وہ جو قاتل ہے اس کا مذہبی جنون نہیں ہے. اس کی گن کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے اور جو سلوگنز ہیں اس پہ لکھے ہوئے ہیں اور جو واقعات اس پہ لکھے ہیں وہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ جو واقعہ نیوزی لینڈ میں ہوا یہ کوئی ذہنی جنون کا نتیجہ نہیں, یہ مذہبی انتہا پسندی کی ایک مثال ہے. تو دوسری جانب میں عرض کرتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ جب دہشت گردی جوڑی جاتی ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ شام ہو, وہ مصر ہو, افغانستان ہو, کشمیر ہو, فلسطین ہو, میانمار ہو, وہاں پہ جس طرح مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور جس طرح ان بے بس لوگوں کو ان قتل کیا جا رہا ہے, اس کے رد عمل میں اگر کہیں کوئی بات آتی ہے تو اس کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے. اس گراؤنڈ ریئلٹی کو بھول جاتا ہے میڈیا, اسپیشلی مغربی میڈیا, کہ یہ رد عمل اگر کبھی کہیں ہوا تو کیوں ہوا. لیکن یہ جو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہے یہ صریحاً یہ کوئی کسی ذہنی مرض کی علامت نہیں ہے, یہ ایک مذہبی جنون کی علامت ہے. اور مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس بار پوری دنیا جو ہے وہ خاموش ہو چکی ہے, وہ انہیں کہیں پہ بھی اس میں مذہبی ایلیمنٹ اس طرح نظر نہیں آ رہا. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اگر اس شخص کے برنیٹ کے کہیں ذہن میں مذہبی جنون تھا تب بھی یہ اس کا انڈیویجول ایکٹ ہے, یہ کسی ایک فرد کا ذاتی ہے. اس کے پیچھے مذہب کو جوڑنا سراسر ناانصافی ہوتی ہے. اور یہ بات اب پہلی دفعہ مغربی میڈیا کو بھی شاید سمجھ آئے جب وہ خود ان کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اگر کہیں کوئی فرد بھی کوئی ایک ایکٹ کرتا ہے تو اس کا مقصد کہیں یہ نہیں ہوتا کہ اس کا مذہب جو ہے اس کو پرووک کرتا ہے یا اس کا مذہب جو ہے اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے. تو نیوزی لینڈ کا واقعہ, یہ جو 50 شہید ہوئے ہیں اور جن کو مغربی میڈیا ہلاک کہتا ہے, میں ہم تو انہیں شہید کہیں گے کیونکہ وہ ناحق مارے گئے اور ایک ایسے انہیں جرم کی سزا ملی جس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا اور جس طرح انہیں ٹارگٹ کر کے مارا گیا. آپ دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں جو گن ہے وہ خالی ہے, ویسے نہیں چلا رہا, وہ ٹارگٹ کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں اور مرنے کے بعد لوگوں کو میک شیور کر رہا ہے کہ ان میں سے کوئی زندہ نہ رہے. ایک خاتون جب وہ گر پڑی ہے تو اس کو جا کے اس نے وہاں پہ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے گولیاں ماری ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس نے جو ایکٹ کیا وہ انڈیویجول ہے, لیکن یہاں پہ میں ضرور کہوں گا کہ نیوزی لینڈ کی حکومت نے جس طرح کا ریسپونڈ کیا وہ اب مسلمانوں کے آنسو پہنچنے کی ایک اچھی کوشش ہے. اور پوری دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی کہیں پہ بھی کوئی فرد مر رہا ہے, جو مجھے بتایا سیریا میں جو بچے بھوکے مر رہے ہیں یا سیریا میں جو بچوں کے اوپر بمباریوں سے وہ مر رہے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ کشمیر میں جو لوگ مر رہے ہیں, فلسطین میں جو لوگ مر رہے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ وہ دہشت گرد ہیں جنہیں اس طرح چن چن کے مارا جاتا ہے. تو پوری دنیا کو اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑنا سوائے تعصب کے کچھ اور نہیں ہے.
ذرا ان کی رائے لیتے
ہیں,
ہر جگہ مر رہے ہیں ہمارے ساتھ
اور ہمیں الزام بھی لگایا جا رہا ہے. اب اس دنیا کو یہ بیانیہ بدلنا پڑے گا.
نیلوفر سہروردی صاحبہ, آپ کی رائے بھارت کے اندر کس طرح کا رد عمل ہے؟ اور کل جو بی بی سی نے اس کے اوپر رپورٹ کی تھی کہ بھارت کے اندر سے ایسی آوازیں بھی ہیں جن میں بظاہر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ چلو اچھا ہوا ہے. سو آپ اپنا ورژن دیجیے گا اس کے اوپر.
دیکھیے, یہ کہنا کہ اچھا ہوا یہ تو غلط بات ہے. میرے نظریے سے جو یہ لفظ, ایک نیا لفظ اب سننے میں آ رہا ہے, اسلام فوبیا, فوبیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے یا کسی طرف آپ غلط نگاہ سے دیکھیے. اسلام کو, مذہب کو, کسی بھی مذہب کو کسی غلط کام سے نہیں جوڑنا چاہیے. جیسے ابھی تک اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا گیا ہے, ابھی بھی جوڑا جا رہا ہے. کیوں مذہب, چاہے اسلام ہو یا کوئی اور مذہب ہو, کیوں اس کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے؟ اب یہ ان کا مذہب تو نہیں معلوم ہے جن صاحب نے یہ حرکت کی ہے, دہشت گردانہ حرکت کی ہے, لیکن اس کو ابھی تک کیوں نہیں دہشت گردی کا درجہ دیا گیا ہے؟ کیوں اس کو صرف ایک کرمنل ایکٹ یا صرف ایک بندوق گن مین کہا جا رہا ہے؟ ایک بات یہ. دوسری بات یہ جو ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنے ہر 9 منٹ پہلے ایک وارننگ دے دی تھی کہ اس طرح کی کچھ یہ حرکت کرنے جا رہے ہیں, تو کیوں نہیں 9 منٹ کے اندر سیکیورٹی ارینجمنٹس کی طرف توجہ دی گئی جب انہوں نے ایک وارننگ دے کر اپنی حرکت کی ہے, اپنی دہشت گردی کو کی طرف آگے بڑھے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی تھی کچھ دن پہلے کہ بھائی وزیر اعظم خاموش کیوں ہیں, وزیر اعظم خاموش تو نہیں رہے چونکہ اسی دن ان کا اس پہ افسوس ظاہر کرتے ہوئے ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا ان کی طرف سے, اور یہ بھی کہا تھا کہ بھائی کسی بھی جمہوری یا جہاں ملے جلے لوگ رہتے ہیں دہشت گردی وائلنس اس کے لیے کوئی جگہ نہیں,
قبول نہیں. اچھا یہ بتائیں نیلوفر کہ آپ کو انٹرنیشنل جو ریئیکشن آیا ہے وہ یورپ سے آیا ہو, براہ راست نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کی جانب سے آیا ہو, کیسا حوصلہ افزا ہے مسلم دنیا کے لیے کہ کم از کم مذہب کے نام کے اوپر جو بھی بربریت ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی؟
لیکن یہ مطلب یہ بہت چھوٹے دائرے کا ہے, بہت چھوٹے لیول کا ہے, تھوڑی سی اور آواز میں جو جتنا ہو, اگر اس وقت اگر اس کسی عیسائی کے اوپر کسی اور امریکہ میں مثلاً کسی مسلمان نے اس طرح کا ہنگامہ کیا ہوتا تو جس طرح سے دنیا بھر کے میڈیا اس کو اس کی تنقید کرتے, اس کو اچھالتے, تصویر اس وقت کچھ اور ہوتی. ضرور اس وقت کریٹیسائز کیا گیا ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ چونکہ ایک مسلمان نے نہیں کیا, ایک موسٹ پرابلی ایک عیسائی نے کیا ہے, ایک سفید وائٹ رنگ کے انسان نے کیا ہے, مطلب یہاں پہ ابھی بھی ایک بائس ہے, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جب بھی کوئی وائٹ پرسن, کوئی مسلم, ہندو, سکھ, اس طرح کے لوگ اگر کوئی بھی غلط حرکت کرتے ہیں فوراً پوری دنیا سے ان کے اوپر انگلی اٹھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. خبروں کو میڈیا جس طرح سے اچھالتا ہے, جس طرح سے ہمدردی ظاہر کی جاتی ہے, اس طرح سے نہیں ہوئی. ضرور ٹھیک ہے دھیرے دھیرے شاید لوگوں کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ بھائی سارے مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. اگر جتنے مسلمان بلکہ جو دہشت گرد گردانہ حالات ہو رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں, جتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اتنے غیر مسلم نہیں شہید ہو رہے ہیں.
خیر اس کیس میں تو بالخصوص دیکھیں اس میں تو بہت سارے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈسکرپشن اس میں واضح ہے نا کہ اگر کوئی اٹھ کے جا کے ایسے ہی ہجوم پہ حملہ کر دیتا ہے تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ اگر اس کے پیچھے کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوگی. یہاں پہ اس کی بندوق کے اوپر لکھے ہوئے سلوگنز اور پھر ایک خاص مکتب فکر یعنی ایک خاص مذہب کو ہدف بنانا, اس میں تو بہت کلیئرٹی ہے کہ یہ کم و بیش ٹیررزم کی اسی میں وہ فال کرے گا, اور یہی بات بہت سارے تجزیہ کار کر رہے ہیں, ایون ویسٹ کے اندر بھی اس پہ بات ہو رہی ہے. رانا صاحب ایک اور جو ڈیولپمنٹ آج کی ہے اسی ریفرنس میں, شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے فارن منسٹر, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسلامو فوبیا کے سدباب کے لیے او آئی سی کا اجلاس 22 مارچ کو طلب کیا گیا ہے. سو ہم پہلے بھی اسی فورم کے اوپر یہ بات کرتے رہے ہیں کہ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر سوسائٹیز کے اندر جو لیڈنگ رول ہیں, فلاسفرز ہیں, دانشور ہیں, ان کا انٹریکشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے تاکہ ان پرسیپشنز کو وہ ختم کیا جا سکے. سو کیا اب او آئی سی کے پلیٹ فارم سے اس طرح کی کوئی شروعات, کوئی آغاز ہو سکتا ہے, کوئی لائحہ عمل سامنے آ سکتا ہے؟
لیکن میں تو او آئی سی کو ایک غیر فعال اور ایک مردہ کوڑا سمجھتا ہوں. اگر او آئی سی میں جان ہوتی اور اگر او آئی سی کی کوئی سے ہوتی انٹرنیشنلی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 56-57 ملک ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہوں اور ان کی بات کی کوئی ورتھ نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ادر دین او آئی سی اقوام متحدہ کے ادارے ہیں, ذیلی ادارے, انٹرسیف جو آرگنائزیشن ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کام کریں. اور دیکھیں ہوتا یہ کہ اگر کسی دہشت گردی میں کہیں پاکستانی ملوث ہوتا ہے جو پاکستان سے باہر ہوتی ہے, اور مثال کے طور پہ انڈیا میں کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ پاکستان سے جوڑتے ہیں, تو پوری پاکستان کو پوری دنیا کے آگے جواب دینا دے ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ آسٹریلین ہے اور آسٹریلیا کا یہ باشندہ تھا, तो क्या अब पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया से ये सवाल करेगी कि आपके दहशतगर्द उठ के दूसरे मुल्कों में जाके दहशतगर्दी कर रहे हैं? क्या पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बैन लगाना या एफएटीएफ जो पाकिस्तान के ऊपर कदगंस लगाता है क्या वो उस तरफ भी मुंह करेंगे? तो ये मुसलमान पैसों के हवाले से और वसाइल के हवाले से बहुत रिच हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिटी में मुसलमानों का इन हुक्मरानों की वजह से एक अच्छी आवाज नहीं बन पाई। अब पाकिस्तान ने पहली बार दो तीन और इश्यूज के ऊपर स्टैंड लिया, हॉलैंड में खाकों के ऊपर लिया और इस तरह के लिया, तो उसका रिस्पांस आया ना, हॉलैंड ने उसको रिस्पांस दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुस्लिम उम्मा की कयादत अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले और वो शिया सुन्नी के जंग से बाहर निकल आए तो शायद मुसलमानों का एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में जा सकता है। और जरूरी नहीं ओआईसी, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं इस दुनिया के अंदर, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म जहां पे हम बात कर सकते हैं और दुनिया सुनने को तैयार है। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों के खिलाफ जो तासुब है वो पूरी अमेरिका या यूरोप में इस तरह है, वहाँ के जो दानिश्वर हैं, वहाँ के जो लिबरल क्लास है, वहाँ के जो आम आदमी है वो शायद इस तरह नहीं, वो हाँ वो मीडिया की से मुतासिर जरूर होते हैं क्योंकि मीडिया जो दिखाता होता है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो मगरबी मीडिया है वो बहुत मुतासिब है, वो असल तस्वीर अपनी आवाम तक नहीं पहुंचाता जो उनको पहुंचानी चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से आम आदमी के अंदर मुसलमानों और इस्लाम के हवाले से तासुर गलत बनता है। लेकिन आप ये देखें असर, जब हमसे लोग मिलते हैं, हमसे बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं हमारे साथ, तो वो कहते हैं कि हम तो हैरान है कि आप तो बहुत डिफरेंट लोग हो, आप इतने अमन पसंद, सुलह जू मोहब्बत करने वाले। हमारा मजहब की तो बुनियाद ही अमन के ऊपर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से एक तो मगरबी मीडिया हमारे हवाले से एक गलत परसेप्शन क्रिएट करता है, दूसरा कुछ हमारे उलमा जो अपने फिकही और फिरकों के अंदर बटे हुए हैं और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जलील करने के लिए पूरी दुनिया में ये मैसेज, पूरी दुनिया में मुसलमान कहती है और हम एक दूसरे को काफिर कहते हैं।
और फिर ये अगेन इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर अगर एंगेजमेंट होती है तो बहुत सारे परसेप्शन वो क्लियर होते हैं। नीलोफर साहब, इसी एंगल पे आप अपनी राय दीजिएगा, ओआईसी किसी सतह के ऊपर इसमें काम कर सकती है, इस्लामोफोबिया के खात्मे में उसका कोई किरदार हो सकता है, कोई एक प्लेटफॉर्म ही ऐसा बन जाए, कोई एक ग्रुप ही ऐसा बन जाए, एक यूनिवर्सल हो एटलीस्ट इस्लामिक दुनिया से, जो पूरी दुनिया में विजिट्स कर रहा हो, इंगेज कर रहा हो, थिंक टैंक से बात कर रहा हो, यूनिवर्सिटीज जा रहा हो, सो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं।
इन्होंने कहा कि कोई खास दम नहीं है, ओआईसी करेगी भी तो उसको कोई ज्यादा मीडिया, मतलब मीडिया की अटेंशन भी तो जरूरी, कोई मीडिया और दुनिया भर के लोग कोई खास तवज्जो नहीं देने वाले। और एक अहम बात यह है कि भाई हिंदुस्तान में भी तो मुसलमान है, जितने दुनिया में है दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ मुसलमान है, तो हमें थोड़ा मजहब के दायरे से हटकर आवाज उठानी पड़ेगी। शायद अगर हम जमहूरी एंगल से यह बात कहें कि आप अगर सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि यहाँ जहाँ दहशतगर्दी का जैसे मैंने कहा अल्फाज जोड़े जाते हैं, अगर कोई हिंदू भी करता है, सिख भी करता है, फौरन उसे दहशतगर्द कह दिया जाता है, सिर्फ ईसाई या यहूदी करते हैं उनके साथ दहशतगर्दी का लेबल नहीं अटैच किया जाता है, या जब सफेद वाइट लोग करते हैं तब उनके साथ दहशतगर्दी का लेबल नहीं अटैच किया जाता है। तो हमें थोड़ा अल्फाज मजहब का दायरे से हटकर अगर हम जमहूरी अल्फाज लगाएं इसके साथ कि जमहूरी एंगल से ये सही नहीं है कि आप सिर्फ कुछ ही मजहब को, कुछ ही रंग के लोगों को निशाना बना रहे हैं, चाहे उसमें दहशत गर्द का लेबल लगाने की बात हो या उनके उनके तरफ कोई एक बायस हो, जैसे हिंदुस्तानियों के खिलाफ भी एक बायस है, जहाँ मगरबी मुल्क है सिर्फ ہندوستانی مسلمان یا پاکستانی مسلمان کے خلاف نہیں، ایز اے ہول
دنیا میں. اس میں بہت شکریہ آپ کا نیلوفر سروردی صاحب، آپ نے جوائن کیا، اسارا رانا صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. اور سامعین ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اگلی سٹوری آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بلوچستان میں ایک ریل کی پٹڑی، اس کے اوپر چھپایا گیا بم. ایک بریک کے بعد
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، میڈیم 972 کلو ہرٹز پہ آپ سن رہے ہیں ہمارا پروگرام آپ کی دنیا. دو گھنٹے پہ محیط یہ پروگرام ہے خبروں، تبصروں اور تجزیوں کا. اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں مسافر ٹرین پر دوسرا بم حملہ ہوا ہے، جس میں 4 افراد ہلاک اور کچھ زخمی ہو گئے. مسافر ٹرین راولپنڈی سے کوئٹہ جا رہی تھی. اس حملے سے 2 روز پہلے ریلوے ٹریک کے نیچے چھپایا گیا بم پولیس نے برامد کر لیا تھا، اور اس سے مزید 2 روز پہلے کوئٹہ سے راولپنڈی جانے والی مسافر ٹرین پر رات کے وقت بم حملہ کیا گیا تھا. مزید تفصیلات اس کی سنتے ہیں ستار کاکڑ کی رپورٹ میں.
ریلوے حکام کے بقول جعفر ایکسپریس راولپنڈی سے کوئٹہ جا رہی تھی. ضلع جعفر آباد کے علاقے ربی میں ریلوے ٹریک کے نیچے چھپائے گئے بارودی مواد میں ریموٹ کنٹرول سے زوردار دھماکہ کیا گیا، جس سے ٹرین میں سوار مسافروں میں 2 خواتین سمیت 4 افراد ہلاک اور فرنٹیئر کور کے 3 اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے. تمام زخمیوں کو ایرا مراد جمالی سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے زخمیوں کی حالت تسلی بخش بتائی ہے. ریلوے حکام کے مطابق دھماکے سے ٹرین کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جن میں سے 2 الٹ بھی گئیں. تاہم متاثرہ بوگیوں کے مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا، جن کو بعد میں پرائیویٹ گاڑیوں میں کوئٹہ کے لیے روانہ کیا گیا. دھماکے سے ٹریک کا 3 فٹ سے زیادہ حصہ متاثر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریک ہر طرح کی ریلوے ٹریفک کے لیے بند اور مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے. ڈیرا مراد جمالی پولیس کے ایک افسر عرفان بشیر نے وائس آف امریکہ کو دھماکے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا،
ریسکیو کر دیا سب کو، جو پیسنجر تھے ان کو کوئٹہ کے لیے بسز وغیرہ کرا کے دے دی تھی، اور وہ تو سیف ہو گئے، سارے گھروں کو چلے گئے. باقی جو انجرڈ ہیں وہ ہاسپٹل میں ڈیرا مراد جمالی میں، ان کو ہم نے وہاں رکھا ہوا ہے. ہزارہ ٹرائب کے کچھ 9-10 لوگ تھے، انہیں ہم نے سرکٹ ہاؤس میں پھر گاڑیاں کروا کے ان کو سیکورٹی دے کے کوئٹہ کی طرف روانہ کر دیا.
ضلع جعفر آباد میں 2 روز پہلے ٹریک پر نصب ایک دیسی ساختہ بم پولیس حکام نے ناکارہ بنا دیا تھا، اور اس سے مزید 2 روز پہلے کوئٹہ سے راولپنڈی جانے والی اسی مسافر ٹرین پر بم دھماکے کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا. تاہم خوش قسمتی سے اس عملے میں ٹرین کی رفتار کم ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، صرف 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئی تھی. اس دھماکے کی ذمہ داری ایک کلدم بلوچ عسکری تنظیم بلوچ لیبریشن ٹائیگر کے ترجمان میران بلوچ کی طرف سے سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے بیان میں قبول کر لی گئی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے مسافر ٹرین پر بم حملے کی مذمت کی ہے، اور ریلوے و پولیس حکام کو ہدایت کی ہے کہ تمام مسافر ٹرینوں کی سیکیورٹی مزید بڑھا کر مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. بلوچستان کے مشرقی اضلاع جعفر آباد، نصیر آباد، سبی اور بولان میں چند سال پہلے مسافر ٹرینوں اور سیکیورٹی اداروں کے افسران کی کانوائی پر متعدد حملے ہوئے ہیں، جس میں درجنوں افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
اور سامعین اس خبر کے اوپر تبصرہ لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر منیر کاکڑ صاحب نے، کوئٹہ بیسڈ اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں. کاکڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا. خبر آپ نے سنی، آپ کے کمنٹس کون سی طاقتیں ہیں جو بار بار بالخصوص پیسنجرز کو، سویلینز کو اور ان ٹریکس کو وہ ہدف بنانا چاہتی ہیں؟
جی بات یہ ہے، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے بلوچستان میں، یہ تو آج کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے. اس کا انتہائی جو ہے وہ ایک ناخوشگوار سا بیک گراؤنڈ ہے. بلوچستان میں یہ جو اس مرتبہ جو شروع ہو چکا ہے، پہلے بھی انسرجنسیز تو رہے ہیں بلوچستان میں، مگر اب کی جو انسرجنسی ہے یہ نواب اکبر بگٹی جو ہے اس کے قتل کے بعد، بہیمانہ قتل کے بعد یہ جو انسرجنسی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. ظاہر بات ہے اب یہ سلسلہ تو چل رہا ہے، میرے خیال میں ایک پولیٹیکل ایشوز جو ہے اس کو حل کرنے میں حکومت یا ریاست جو ہے اسٹیٹ جب ناکام ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ٹیررزم یا دہشت گردی جو ہے یا جو کوئی بھی ان کے ہاتھ آ جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں. پولیٹیکلی اب یہ مقاصد حاصل کر پائیں گے یا نہیں یہ تو ایک مشکل سوال ہوگا, لیکن اس میں جو بے گناہ لوگ ہیں وہ جو ہے وہ ان کے ہاتھیں جو ہے وہ دے آر بیئرنگ دا برنٹ آف اٹ جو ہے. یہ تو جب تک یہ پولیٹیکل ایشو رہے گا میرے خیال میں یہ دہشت گردی جو ہے وہ رہے گی. جب تک ہم اس کو حل نہیں کر پائیں گے نیگوشیشن سے اور جو لوگ ناراض ہیں ان کو ہم انوائٹ نہیں کریں گے, ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی اسٹیٹ کی ریاست کی, تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا اور کافی عرصہ سے یہ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو ناراض لوگ ہیں جو باہر چلے گئے ہیں جو پہاڑوں میں ہیں, دیکھیے کوئٹہ میں کوئٹہ اور آس پاس کے علاقوں میں یہ لاشیں بھی مل رہی ہیں, تو یہ جو سچویشن ہے یہ جو منظرنامہ ہے یہ جو سیناریو ہے یہ کسی بھی لحاظ سے خوشگوار نہیں ہے دونوں سائڈ پہ, مطلب ایک سائڈ پہ نہیں دونوں سائڈ پہ. تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی سیاسی راستہ جو ہے اس کو نکالنا پڑے گا ہمیں. جب تک ہم کوئی مفاہمت کی بات نہیں ہوگی, کوئی ریکنسیلیشن کی بات نہیں ہوگی, دیکھیے یہ جو حکومت ہے میرے خیال میں اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے بلوچستان کے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کی نظر میں وہ لیجیٹیمیسی نہیں رہی ہے. جو دوسرے لوگ تھے اگر ان کو میدان میں لے آتے اختر مینگل اور ان کے پارٹی کو میدان میں کسی طریقے سے, مرکزی حکومت کے ساتھ جو ہیں ان کے تو مفاہمت ہے لیکن صوبائی حکومت جو ہے ان سب کو مل کے ان کے جو ہے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے میرے خیال میں اب بھی کوئی راستہ بن سکتا ہے. لیکن اس سے ریلوے ٹریک پہ آپ وہ ریموٹ بم گئے وہ ایکسپلوڈ کر لیتے ہیں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں یا دوسری طرف جو ہے لاشیں مل رہی ہوتی ہیں, تو سچویشن جو ہے میرے خیال میں یہ اس کو یہ کافی جو ہے ابھی طول پکڑ گیا ہے, کہیں نہ کہیں سے بریک تھرو اب ہونا چاہیے.
بہت شکریہ آپ کا منیر گاگر صاحب, آپ نے بنگیو کے اندر اس کے پورے محرکات کا بھی جائزہ لیا اور ساتھ یہ بھی تجویز کیا کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ وہی اس کا واحد راستہ ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اگلی خبر شامل کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کی پھر ہم انالیسز بھی شامل کریں گے. حکومت نے قبائلی اضلاع میں عسکریت پسندی اور عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی کے دوران بے دخل ہونے والے خاندانوں کو بحال کرنا بذریعہ معاش اور صحت آگاہی مہم سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی ہے. خیبر پختونخوا میں حال ہی میں ضم ہونے والے سابق قبائلی علاقوں شمالی جنوبی وزیرستان خیبر اور اگزئی اور کرم کے اضلاع سے تعلق رکھنے والے خاندانوں کی بحالی بذریعہ معاش کے لیے 16,000 اور صحت آگاہی مہم کے سلسلے میں 7,500 روپیہ ادا کر رہی ہیں. حکومت صدائے امن پروگرام نیشنل بینک اور نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی کے ذریعے مکانی سے متاثرہ ان لوگوں کی بحالی کا ذریعہ معاش کے لیے 4 برابر اقساط میں 16,000 ادا کر رہی ہے جو اپنے اپنے علاقوں اور گھروں کو واپس چلے گئے ہیں. شمیم شاہد کی رپورٹ.
حکومت نے قبائلی اضلاع میں عسکریت پسندی سے متاثرہ اور عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کے دوران بے دخل ہونے والے خاندانوں کو بحالی ذریعے معاش اور صحت آگاہی مہم سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی ہے. خیبر پختونخوا میں حال ہی میں ضم ہونے والے سابق قبائلی علاقوں شمالی و جنوبی وزیرستان خیبر اور اگزئی اور کرم کے اضلاع سے تعلق رکھنے والے خاندانوں کی بحالی ذریعے معاش کے لیے 16,000 پی خاندان اور صحت آگاہی مہم کے سلسلے میں 7,500 روپیہ ادا کر رہا ہے. حکومت صدائے امن پروگرام نیشنل بینک کا پاکستان اور نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی کے ذریعے نقل مکانی سے متاثرہ ان لوگوں کو بحالی ذریعہ معاش کے لیے 4 اقساط میں برابر 16,000 روپیہ ادا کر رہا ہے جو اپنے اپنے علاقوں اور گھروں کو واپس چلے گئے ہیں. تاہم صحت آگاہی مہم کے سلسلے میں نقل مکانی کے بعد واپسی کوئی شرط نہیں. خیبر سے تعلق رکھنے رکھنے والے منظور افریدی نے حکومت کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا،
یہ صدائے امن کے نام سے ہے ایک پروگرام، یہ آئی ڈی پیز جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے، ان کو 16,000 روپے 4 قسطوں میں دیتا ہے، یعنی پر منتھ ان کو 4,000 روپے دیتا ہے، اور دوسرا پروگرام ہے وہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ دیتا ہے 7,500 روپے جس کے بچے جو ہے نا 2 سال کا بچہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپورٹ تو تھوڑا ہے لیکن لوگوں کو تو ہے نا کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ آبادی ہے فاٹا میں قبائلی علاقوں میں۔
قبائلی صحافی اور تجزیہ کار اسلام گل افریدی کا کہنا ہے،
قبائلی اضلاع کی جو لوگ بے دخل ہوئے تھے ان کی 3 سیکٹرز کو جو ہے وہ بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، ایک ان کی جو رہائش گاہیں یا مکانات ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، ان کے روزگار کے مواقع جو ہے ان سے چھینے گئے ہیں، اور تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ صحت سہولت کا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے حکومت کو جو ہے وہ سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے۔
افغانستان سے ملحقہ اور دہشت گردی سے متاثرہ مومن اور باجوڑ کے اضلاع کو حکومت نے صدائے امن پروگرام میں شامل نہیں کر دیا ہے۔ باجوڑ سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی گل ظفر خان نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ دونوں اضلاع کے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے۔
کل انشاءاللہ سی ایس سے ملوں گا تو پوچھوں گا کہ یہ مومن اور باجوڑ کی ڈراپ کرنے کی، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی شامل کر لیں۔
قبائلی علاقوں میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے ایف ڈی ایم اے کے عہدیداروں کا ماننا ہے کہ ابھی تک 15,000 سے زائد خاندانوں کی واپسی نہیں ہوئی ہے، جن میں اکثریت کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے۔ اسلام گل افریدی کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والوں میں 3,000 سے زائد خاندان سرحد پار افغانستان رکے ہوئے ہیں، لہذا حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے نقل مکانی کرنے والے تمام لوگوں کی واپسی کو یقینی بنائے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور اس ایشو پہ انالیسز لیتے ہیں، نوشین اور ایک جی ہمارے ساتھ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں۔ نوشین، بہت شکریہ آپ کا۔ کیسا ہے یہ پلان فیڈرل گورنمنٹ کا؟ پروونشل گورنمنٹ آن بورڈ ہے، گزشتہ روز پرائم منسٹر وہاں پہ موجود تھے، کہ آئی ڈی پیز جو رہے ہیں ان کی بحالی کا، یا پھر خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اس ایریا کے اندر چھوٹے بنا سود یا کم سود کے ساتھ آسان شرائط کے اوپر سود دے کے ڈیولپ کیا جائے؟ ساتھ ساتھ انہوں نے گزشتہ روز ویسے یہ بھی کہا تھا کہ 3% جو ہے تمام صوبے اپنے جو ان کو شیئر مل رہا ہے اس میں سے وہ اسپیئر کریں اور فاٹا کے اوپر انویسٹ کریں۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو پورا پلان فیڈرل گورنمنٹ کا اس ریفرنس پہ؟
میں پہلے تو یہ کہوں گی کہ اس طرح کے دعوے تو بہت زیادہ پہلے بھی ہو چکے ہیں، ہمیں این ایف سی میں ایوارڈ میں حصہ بھی مل رہا تھا، ہمارا 10 سالہ ترقیاتی جو پروجیکٹ تھا وہ بھی آ رہے تھے، لیکن دعووں کے ساتھ جب کوئی کام پریکٹیکلی ہوتا ہے تب اس پہ یقین کرنے کو دل کرتا ہے۔ جس طرح مرجر میں ٹائم ٹو ٹائم ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا تھا، تب بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو ہمیں کھل کے بتایا جائے، اس کے بعد پھر ہم اس چیز پہ یقین کرتے ہیں۔ سیم یہی سچویشن ابھی ہمارے مرجر کے بعد کی بھی ہے، کیونکہ دن میں 3-4 کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس کے بعد جو مرجر کے حامی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ہم نے مرجر کا جو فیور کر کے برا تو نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدائے امن پروگرام کی جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں، ہاں جب یہ نوجوان جو ہمارے بے روزگار ہو چکے ہیں، سب سے زیادہ میں کہوں گی کہ باڑا بازار جس کو ساری دنیا جانتی تھی، یہ بازار بھی آج تک اس طرح سیٹل مینٹ نہیں ہوئی جس طرح یہ تھی، اور اگر آپ آسان شرائط پہ قرضے دے کر واقعی ان کو کام پہ لگائیں گے تو یہ بہت زیادہ مسائل کا حل ہوگا، کیونکہ یہی بچے پھر دوبارہ دہشت گردی میں انوالو ہو سکتے ہیں، یہی وہ ینگ بچے ہوتے ہیں جن کو کام نہیں ملتا، روزگار نہیں ملتا، تو ان کو یہ منفی رجحانات کی طرف ان کا رجحان بڑھنا جو ہے وہ ایک فطری عمل ہو جاتا ہے پھر
جائے.
اور دوسری بات یہ کہ میں بینگ اے وومن بات کروں گی کہ اگر آپ مجھے سزائے امن کارڈ کے لیے 7,500 روپے دے رہے ہیں اور اس کے لیے آپ مجھے کہیں دور سے بلواتے ہیں جس کے ساتھ میں یعنی ایک مدر کو آنا پڑتا ہے بچوں کے ساتھ، یہ سب کچھ مجھے تھوڑا سا ٹپیکل سا لگتا ہے کہ آپ بہت دور سے کسی بچے اور ماں کو بلوا کے وہاں پہ ان کو ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں یا ان کا کوئی سیشن دیتے ہیں، اگر آپ ان کے علاقوں میں جا کے سیشن دیں اب تو حالات کافی بہتر ہیں، تو یہ زیادہ موافق ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا۔ میرے خیال میں, کیونکہ یہ تین چار دفعہ یہ شکایت آ چکی ہے کہ لندی کوتل سے جو تھی وہ کہہ رہے تھے کہ بچوں کے ساتھ ماں یا آ جائیں اور ہم ان یعنی وہ حضرات نہ تشریف لے کے آئے جن کے ساتھ خواتین نہ ہو, وہ آفس میں مستقل نہیں ہو سکیں گے. یہ کچھ چیزیں جو ہیں ہماری یعنی ہم ایک دم فاتح میں مرجر ہو کے اتنے ایڈوانس نہیں ہو چکے, یعنی یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن کچھ ان کے بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ ڈسپلیس ہوئے ہیں, یہ لوگ بہت زیادہ ایسے حالات سے گزر چکے ہیں کہ ان کے لیے ان کا جو آپ اس طرح کے سیشن رکھتے ہیں یا آپ ان کے لیے کوئی چرچا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ڈور اسٹیپ پہ جائیں, ان کے پاس جائیں, تو یہ زیادہ میرے خیال میں فیوریبل ہوگا ان کے لیے.
بہت شکریہ نوشین اور اکزیا ہمارے ساتھ تھیں. اور سامنے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. انٹرنیشنل خبریں ہمارے بلٹن کا حصہ ہیں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
انڈونیشیا میں آفات سے نمٹنے والے ادارے کے حکام نے بتایا کہ مشرقی صوبے پاپوا میں شدید بارشوں کے سبب آنے والے سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 50 افراد ہلاک اور 59 زخمی ہو گئے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر کے ادارے کے ترجمان سٹوپو پورو نے بتایا ہے کہ سیلاب کے پانی نے درجنوں گھروں کو منہدم کر دیا. ترجمان کے مطابق امدادی ٹیمیں متاثرہ افراد تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں, تاہم مرنے یا زخمی ہونے والوں کی تعداد میں ان کے بقول اضافہ ہو سکتا ہے. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایک فلسطینی کی فائرنگ اور چاقوؤں سے حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک اور دو شہری شدید زخمی ہو گئے. فوج کے مطابق حملوں کا یہ واقعہ فلسطینی علاقے نبلس میں ایریل جنکشن کے نزدیک پیش آیا. اسرائیل کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے چاقوؤں کے وار سے ایک اسرائیلی فوجی کو ہلاک کر دیا, جس کے بعد اس نے ہلاک ہونے والے فوجی کی رائفل چھین کر پاس سے گزرنے والی گاڑیوں پر فائرنگ شروع کر دی. اس فائرنگ میں دو شہری شدید زخمی ہوئے. فوج حملہ آور کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے. واشنگٹن میں ایک وکیل مارک زیڈ نے ہفتے کے روز ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ امریکی بحریہ کا ایک سابق فوجی مائیکل وائٹ ایران کی حراست میں ہے اور اسے ایران کے رہبر اعلیٰ کی توہین کرنے اور نجی معلومات پوسٹ کرنے کے الزامات پر قصوروار ٹھہرایا گیا ہے اور 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. وکیل نے بتایا کہ انہیں سزا کے بارے میں معلومات امریکی محکمہ خارجہ سے ملی, جسے سوئس حکومت نے یہ اطلاع دی ہے کہ جو ایران میں امریکی مفادات کی نگران ہے. ایران کے ذرائع ابلاغ نے اس سزا کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی, لیکن پہلے یہ خبر امریکی روزنامے نیو یارک میں شائع ہوئی تھی, نیو یارک ٹائمز میں. عراقی حکومت اور اقوام متحدہ کی ٹیموں نے موصل کے شمال مغربی علاقے سنجار میں کوچوں کے دیہات میں ملنے والے ایک اجتماعی قبر کی کھدائی شروع کر دی ہے. یہاں مارے گئے افراد کے لواحقین جائے واقعے پر جمع ہو گئے. خیال ہے کہ سینکڑوں افراد بشمول یزیدی مردوں, خواتین اور نوجوان لڑکوں کے اس قبر میں دفن ہیں. کوشوں میں قتل عام میں بچ جانے والے ایک کرد ادریس بشر نے بتایا ہے کہ ان کے الفاظ میں, میں کوشوں میں قتل عام میں بچ جانے والا یہاں موجود ہوں. اس گاؤں میں کھودی جانے والی یہ پہلی اجتماعی قبر ہے. مجھے امید ہے کہ یہ کام اب مکمل ہوگا اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. نادیہ مراد جو امن کا نوبیل انعام حاصل کر چکی ہیں, بنیادی طور پر اس کوشوں کے دیہات سے تعلق رکھتی ہیں. وہ بھی قبر کی کھدائی کے موقع پہ یہاں موجود تھیں. ان کے الفاظ ہیں, میں یزیدیوں اور تمام کمیونٹیز کے ساتھ اظہار تعزیت کرتی ہوں. کوئی ایک بھی یزیدی خاندان ایسا نہیں ہے جس نے یہ تلخی برداشت نہ کی ہو. سب نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے, اپنے گھروں سے, اپنے خوابوں سے محروم ہوئے ہیں. پیرس میں زرد جیکٹ سے موسوم احتجاجی مظاہروں میں مظاہرین نے گزشتہ روز ایک بینک کو آگ لگا دی, جبکہ کئی سٹوروں کو لوٹ لیا. حکومت کے خلاف گزشتہ 4 ماہ سے مظاہرے جاری ہیں. پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی توپیں استعمال کیں. مظاہرین میں سے بعض نے بلوا پولیس پر پتھراؤ بھی کیا اور پیرس میں ایک یادگار کے سامنے کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی. پولیس نے 80 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جو دکانوں اور ایک بڑے ریستوران کے اندر لوٹ مار میں ملوث تھے. نیو یارک سے امریکی سینیٹر کرسٹن گریلی برینڈ نے سال 2020 کے صدارتی انتخابات میں اپنی ڈیموکریٹک پارٹی سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے. 2020 میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار موجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. انہوں نے اتوار کی صبح باضابطہ طور پر اپنی مہم کا آغاز کیا, لیکن اس موقع پر کوئی تقریر نہیں کی بلکہ ایک ویڈیو جاری کی جس میں ایک سوال کیا گیا, آیا بہادر کامیاب ہوں گے؟ امریکی سینیٹر آئندہ ہفتے نیو یارک سٹی میں ایک انٹرنیشنل ہوٹل کے سامنے اپنا پہلا بڑا خطاب کریں گی. اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور امریکی سینٹ میں دیے گئے اس ووٹ پر تنقید کر رہے ہیں جس کا مقصد سعودی عرب کی قیادت میں یمن میں ہونے والی جنگ کے لیے امریکہ کی فوجی امداد کو ختم کرنا ہے. اس بارے میں آپ رپورٹ سنیے سنڈی زین کی, یہ رپورٹ ہے بیجت جلانی کی زبانی.
یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد اور ایران کی پشت پناہی والے حوثی باغیوں کے درمیان جاری لڑائی سے شہریوں پر انتہائی سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں. امریکہ کی حکومت سعودی قیادت میں جاری لڑائی کی حمایت کرتی ہے اور اس ضمن میں فضائی امداد فراہم کی جاتی ہے اور انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کیا جاتا ہے, لیکن بے گناہ معصوم شہریوں کی تکلیف, خاص طور پر بچوں کے مسائل نے امریکی سینیٹرز کو آمادہ کیا کہ وہ اس امریکی امداد کو روکنے کے لیے ووٹ دیں, اور یوں اس قرارداد کی حمایت میں 46 کے مقابلے میں 56 ووٹ ڈالے گئے, اور دونوں سیاسی پارٹیوں کے سینیٹرز نے اپنی برہمی کا اظہار بھی کیا.
We are made weaker in the eyes of the world when we willingly participate in war crimes, when we allow for our partner to engage in activity.
Democrat Senator Chris Murphy کہتے ہیں کہ ہم اس وقت دنیا کے سامنے کمزور ہو جاتے ہیں جب اپنی مرضی اور منشا سے جنگی جرائم میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے حلیفوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ایسی کارروائیاں کر سکیں جس سے معصوم اور بے گناہ افراد ہلاک ہوں, جبکہ ہمارے حقیقی دشمن القاعدہ اور داعش روز بروز مضبوط ہو رہے ہیں. سینٹ میں ریپبلکن اکثریتی لیڈر مچ مکانل اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے. ان کا کہنا ہے کہ ہر کوئی تنازع کو ختم کرنا چاہتا ہے, لیکن سعودی قیادت میں اتحاد کی امریکی امداد کو ختم کرنا غلط ہے.
Pulling the plug on support to our partners only undermines the very leverage and influence that we need to help facilitate the UN's diplomatic efforts.
Senator Mitch McConnell کہتے ہیں کہ اپنے حلیفوں کے لیے امداد کو ختم کرنے سے ہم اس کوشش کو نقصان پہنچاتے ہیں جو اقوام متحدہ کی سفارتی کوششوں کو مدد دینے کے لیے ضروری ہے. امریکہ کے کلیدی سفارتکار مائک پمپیو نے جمعے کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ بنیادی طور پر سینٹ کی اس قرارداد سے اختلاف کرتی ہے.
The senators who voted aye say they want to end the bombing in Yemen and support human rights. But we really need to think about who's human
وزیر
rights.
خارجہ مائک پمپیو کہہ رہے ہیں کہ جن سینیٹرز نے اس قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ یمن میں بمباری ختم کرانا چاہتے ہیں اور انسانی حقوق کی پاسداری کے خواہاں ہیں, لیکن ہمیں ان انسانی حقوق کے بارے میں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ حقیقی طور پر یمنی افراد کی جانوں کی پرواہ کرتے ہیں تو پھر آپ وہاں سعودی قیادت کے تحت کی جانے والی کوششوں کی حمایت کریں گے تاکہ یمن کو بدعنوان اور وحشیانہ جمہوریہ ایران کی کٹ پتلی ریاست بننے سے بچایا جا سکے. سینٹ میں منظور ہونے والی اس قرارداد کے بارے میں توقع ہے کہ وہ ڈیموکریٹ کی اکثریت والے ایوان نمائندگان میں بھی منظور کر لی جائے گی, لیکن وائٹ ہاؤس نے اشارتاً بتا دیا ہے کہ اگر یہ قرارداد صدر کے پاس آتی ہے تو امکان یہی ہے کہ وہ اس کو مسترد کرنے کے لیے ویٹو کریں گے. بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور بدھ کے روز جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق چین میں انسانی حقوق کی صورتحال میں حالیہ برسوں میں کوئی بہتری نہیں آئی. دنیا بھر میں انسانی حقوق کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں سعودی عرب کی بھی مذمت کی گئی ہے. امریکہ کے اس اتحاد کو گزشتہ برس استنبول میں امریکہ میں مقیم سعودی صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت میں ملوث سمجھا گیا. وائس آف امریکہ سے زیلیٹکا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ وینزویلا میں بھی انسانی حقوق کا ریکارڈ انتہائی ابتر قرار دیا گیا ہے. تفصیلات مزید مدثرہ منظر سے.
سن 2018 میں ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جن ملکوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ریکارڈ پہلے ہی ابتر تھا وہاں یہ خلاف ورزیاں تسلسل سے جاری ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے مسلم اقلیت سے سلوک پر چین کا واضح طور پر ذکر کیا.
Today, more than 1 million Uyghurs, ethnic Kazakhs, and other Muslims
آج 10 لاکھ سے زیادہ ویگر, نسلی قزاق اور دیگر مسلمانوں کو ایسے کیمپوں میں رکھا جاتا ہے جن کا مقصد انہیں ان کے مذہبی عقائد اور نسلی شناخت تبدیل کرنے کی تعلیم دینا ہے. وینزویلا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہاں ماورائے عدالت ہلاکتیں, آزادی اظہار پر قدغن اور سیاست میں حصہ لینے پر پابندی ہے. جمہوریت انسانی حقوق اور محنت کے بیورو کے سفیر مائیکل قزاق کہتے ہیں.
جی سامعین, آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ 4 اس کا فائنل اب سے کچھ دیر بعد کوئٹہ گلیڈیٹر اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. اس وقت اختتامی تقریب وہاں پہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں جاری ہے, جس میں رنگا رنگ پروگرام اس میں رکھے گئے ہیں, میوزک ہے, اور اس کے علاوہ سیلیبریٹیز اور پاکستان کے پولیٹیکل شخصیات یہاں پہ موجود ہیں. اور کچھ لمحوں بعد یہ پروگرام شروع ہوگا, پاکستان پی ایس ایل فور کا فائنل شروع ہوگا. کیا انوائرمنٹ ہے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ گورنر سندھ موجود ہیں اور پاکستان کی فوج کے سربراہ, وہ بھی یہاں پہ دیکھے جا سکتے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ وہ دیکھے جا رہے ہیں. ایک رپورٹ جانتے سنتے ہیں وہاں سے, کراچی سے ہمیں بھیجی ہے محمد ثاقب نے, اور اس کے بعد پھر آپ کی کالز ہوں گی, کال اینڈ شو ہوگا. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0800-777-789. آپ پی ایس ایل پہ بات کیجئے, اور اس کے علاوہ جن موضوعات پہ ہم نے بات کی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں 0800-777-789. لیکن اس سے پہلے ثاقب کی یہ رپورٹ.
کراچی میں آج پاکستان سپر لیگ سیزن فور کا فائنل پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. یہ پاکستان سپر لیگ کے اس سیزن کا آٹھواں میچ ہے جو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا. اس سے قبل 7 میچز میں شائقین کی بڑی تعداد نے پرجوش انداز میں میچز دیکھے, جبکہ فائنل میں یہ جوش و خروش مزید بڑھ گیا ہے. 33,400 شائقین کی گنجائش والے اسٹیڈیم کے تمام ٹکٹس 2 ہفتے قبل ہی فروخت ہو چکے ہیں. فائنل میچ سے قبل میوزیکل شو کا بھی اہتمام کیا گیا ہے, جس میں ملک کے نامور فنکار حصہ لیں گے. میچ شروع ہونے سے کئی گھنٹے قبل ہی شائقین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. ایک عرصے بعد کراچی میں بین الاقوامی معیار کے مقابلوں کے انعقاد سے شہری بے حد خوش اور پرجوش دکھائی دیتے ہیں. شائقین کرکٹ کا کہنا ہے کہ وہ دیگر میچز کی طرح اس میچ میں بھی اپنے دل پسند کھلاڑیوں کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں.
آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں, میچ دیکھنے کے لیے بہت اچھا اندر میچ ہوگا, اور میں پشاور کو سپورٹ کر رہا ہوں, پشاور ٹیم ہے.
ایکسائٹیڈ تو بہت ہیں, اور 8 میچز میں بہت مزہ آیا. ایک خالی کراچی والے ماتھ کے, لیکن ہماری کراچی تو آ نہیں سکی, اس لیے پشاور کو سپورٹ کر رہے ہیں. دونوں کو ہی کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کرکٹ آ رہی ہے, ہمیں بہت خوشی, اور میچز پاکستان ہونے چاہیے.
بھرپور مقابلہ ہوگا ظلمی کے ساتھ, انشاءاللہ کوئٹہ انشاءاللہ جیتے گا, کوئٹہ گلیڈیٹرز زندہ.
پی ایس ایل سیزن فور کے فائنل کے لیے انتظامیہ کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. اس موقع پر اسٹیڈیم روڈ, ڈالمیا روڈ اور حبیب ابراہیم رحمت اللہ روڈ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا ہے. شائقین کے لیے پارکنگ کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. 4 مختلف مقامات پر پارکنگ کے بعد شائقین کو شٹل سروس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچایا گیا. شہر بھر اور اسٹیڈیم کے اطراف میں سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق 13,000 سے زائد پولیس اور رینجرز اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. فائنل میچ دیکھنے کے لیے شائقین کے علاوہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے حکام, سیکیورٹی آفیشلز اور اہم سیاسی شخصیات کی شرکت بھی متوقع ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
اور پی ایس ایل پہ بات جاری رکھتے ہیں, اور اس وقت ٹیمیں میدان کے اندر آنا شروع ہو گئی ہیں, اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے پلیئرز وہ میدان کے اندر آ رہی ہیں, اور میدان اس وقت کھچا کھچ بھرا ہے, اور اب پشاور زلمی کی ٹیم اپنے پویلین سے نکل کے میدان کی طرف پہنچ رہی ہے, اور بڑا مقابلہ متوقع ہے, کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ کئی بار اس ایونٹ میں ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے آ چکی ہیں. پشاور کو یہ بتاتے چلتے ہیں, پشاور زلمی 2017-2018 اور اب 2019 کے سیزن میں مسلسل تیسری بار پی ایس ایل کا فائنل کھیل رہی ہے. تیسری بار دونوں ٹیمیں پہلے کوالیفائر میں 13 مارچ کو آمنے سامنے تھیں, اور اس میچ میں کامیابی کوئٹہ کے حصے میں آئی تھی, اور پشاور زلمی کو 10 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. کوئٹہ گلیڈیٹر, جس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ بہت بڑے نام اس ٹیم کے اندر شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو, اس سے آئشین واٹسن کے اور سرفراز احمد جو کہ بذات خود کیپٹن ہے, لیکن ٹیم کا کمبینیشن اور ٹیم کی جو پرفارمنس ہے, اس نے تمام چاروں ٹورنامنٹس کے اندر, چاروں ایونٹس کے اندر مبصرین کو, کرکٹ پینڈرز کو وہ چونکایا ضرور ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج کا فائنل کس کے نام ہوگا. سوشل میڈیا کے اوپر پشاور زلمی ایک فیوریٹ ٹیم سمجھی جاتی ہے, اور پشاور زلمی کا جو فین فالوئنگ وہ بہت زیادہ ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے لیے ہمدردیاں بہت ہیں, کیونکہ کوئٹہ گلیڈیٹر بہت اچھا پرفارم کرنے کے باوجود کوئی ایونٹ نہیں جیت سکی ہے. سو پشاور زلمی جو ہے وہ چیمپئن بھی ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار یہ کس کا جیت جو ہے وہ مقدر بنتی ہے. آپ کو ذرا بتاتے چلیں کہ آج کے اس ٹیم میں, آج کے اس فائنل کے اندر ٹیم میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہیں دونوں اطراف سے. میرے سامنے جو اس کے اندر لسٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شامل کیا گیا ہے, پشاور زلمی کی طرف سے اس ٹیم میں موجود ہیں کامران اکمل، وکٹ کیپر ہیں اور بہت اچھی بیٹنگ فارم میں ہیں، پچھلے میچ میں بھی شاندار پرفارمنس ان کی رہی، 70+ انہوں نے سکور کیا۔ امام الحق ایک اور اچھا نام، اور امام الحق اس ایونٹ کے اندر کم از کم 4 بار جو ہے وہ 50 سے اس سے زیادہ رنز بنا چکے ہیں، 131 ان کا سٹرائک ریٹ ہے اور 338 پروبیبلی ٹاپ سکورر ہیں وہ کسی بھی پاکستانی جو پلیئرز ہیں ان کے ان میں۔ کامران اکمل بھی اچھی فارم میں ہیں، اس کے علاوہ کیرن پولارڈ، شعیب مقصود، ڈیرن سیمی کیپٹن ہیں، وہاب ریاض، کرس جارڈن، حسن علی اور تھیمل ملز، عمر امین، نبی گل، یہ ٹیم ہے پشاور زلمی کی۔ اور اب آپ کو کوئٹہ گلیڈیٹر بتائیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹر میں جو پلیئنگ 11 ہے اس میں شین واٹسن ہیں، احمد شہزاد ہیں، احسن علی ہیں اور روسو ہیں، عمر اکمل ہیں، بیٹنگ لائن ان کی کافی اسٹرانگ ہے، سرفراز احمد ہیں اور ڈیرن بریوو ہیں، محمد نواز، سہیل تنویر، محمد حسنین اور فواد احمد، دیکھا جائے تو بالنگ اسکواڈ کا بھی ان کا کافی مضبوط ہے، کافی ایک بیلنس ان کا سیٹ اپ ہے۔ رزاق اس ٹیم کے کوچنگ یونٹ کا حصہ ہے، عبدالرزاق جو کہ بہت لیجنڈری پاکستان کے آل راؤنڈر رہی ہیں، سو یہ ہے۔ سو دیکھتے ہیں کہ اس میچ میں کون فائنلسٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، پاکستان کی فوج کے سربراہ، پاکستان کی فوج کے ترجمان، پاکستان کے سندھ کے گورنر، سندھ کے وزیر اعلیٰ، وہ اس وقت سٹیڈیم کے اندر موجود ہیں۔ شاہد آفریدی جو کہ پاکستان کے مقبول ترین پلیئرز میں جن کا شمار ہوتا رہا ہے، وہ اور ابھی تک وہ پی ایس ایل کا حصہ بھی تھے، وہ بھی اس وقت سٹیڈیم کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ سو مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد آج یہاں نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے اندر موجود ہیں۔ 0800-777-789 یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے، اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ پی ایس ایل دیکھ رہی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ پی ایس ایل سے پہلے جو یہ تقریب جاری ہے آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ چاہیں تو آپ اپنی اس پی ایس ایل اس ایونٹ کے لیے اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ کس ٹیم کو فاتح دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پی ایس ایل 5 کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا پی ایس ایل 5 پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو کہ بذات خود جن کی پہلی شناخت ایک کرکٹر کی تھی اور وہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتنے والے کیپٹن تھے، انہوں نے گزشتہ روز یہ بھی کہا تھا کہ جو پی ایس ایل 5 ہے، آئندہ پی ایس ایل پورے کا پورا وہ پاکستان کے اندر ہوگا۔ پی ایس ایل 4 سیزن جو ہے وہ دبئی کے اندر اور شارجہ کے اندر اور ابوظہبی 3 سٹیشنز میں اس دفعہ انوالو کیا گیا، لیکن شائقین کی تعداد بڑی مایوس کن رہی، جس کے بعد بہت سارے کرکٹرز کا اور کرکٹ فینس کا یہ کہنا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ پی ایس ایل کو مکمل طور پہ پاکستان شفٹ کر دیا جائے، حالات جو بھی ہوں، جس کیٹیگری کے بھی پلیئرز انٹرنیشنل اس میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس آڈینس کے ساتھ یہ کوئی پاپولر ایونٹ نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال پی ایس ایل مینجمنٹ اس کو کامیابی سے چلا رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایس ایل 5 کے لیے جو ایمبیشنز ہیں وہ کس حد تک وہ پورے ہوتے ہیں۔ کوئی کالرز ہیں ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں اگر کوئی ہم سے بات آج کے اس پروگرام میں کرنا چاہے اور اپنی رائے دینا چاہے۔ اس وقت پشاور زلمی کے جو اونر ہیں وہ ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پشاور زلمی کے اونر اپنے پلیئرز کے ساتھ اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے پلیئرز کے ساتھ اپنے کیپٹن کے ہمراہ مسافہ کرتے ہوئے گئے ہیں، اور مصباح الحق پاکستان کے سابق کیپٹن، بڑا شاندار ریکٹ جن کا، بڑی شاندار ڈسپلن پلیئر، اب وہ جو ہے وہ بھی تمام ٹیم پلیئرز ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ ہاتھ ملا رہے ہیں، سو مصباح الحق بھی اپنی ٹیم کو سیمی کے بعد لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک کالر بتائے گئے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اگلے بلٹن میں جائیں، بہجت جرانی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ اگلا بلٹن آپ کے لیے پیش کریں گی، اور اس بلٹن کے بعد جو ہمارے پرماننٹ سیگمنٹس ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور لیکن اس سے پہلے بلٹن جو ہے وہ بہجت جلانی پیش کریں گی۔ کالر ہیں، کون صاحب کہاں سے بات کریں، غالباً اس سیگمنٹ کے پہلے اور آخری کالر نہ ہوں۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
وعلیکم السلام، شہزاد احمد بات کر رہا
ہوں۔ جی شہزاد صاحب
جی، میں نکیال آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں اسد بھائی۔
جی فرمائیے شہزاد۔
آج یقیناً پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے درمیان اچھا میچ ہوگا۔
آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟
میں سپورٹ تو آپ کی طرح پشاور زلمی کو کر رہا ہوں، لیکن ہمدردی کوئٹہ گلیڈیٹر کے ساتھ ہی ہے کہ وہ
میں تو کوئٹہ گلیڈیٹر کو سپورٹ کر رہا ہوں، آپ نے میری طرف سے رائے کیسے کیم کر لی؟
اچھا چلو، میں سپورٹ کر رہا ہوں پشاور زلمی کو، لیکن ہمدردی کوئٹہ کے ساتھ ہے، میری بھی اس لیے کہ اس نے کوئی ابھی تک ایونٹ نہیں۔
چلو میں پھر یہ کر لیتا ہوں کہ میں سپورٹ کوئٹہ گلیڈیٹر کو کرتا ہوں، ہمدردی پشاور والوں کے ساتھ رکھ لیتا ہوں، یہ کر سکتے ہیں۔
چلو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے۔
ہاں لیکن یہ کہ اچھا میچ ہونا چاہیے اور دونوں ٹیمیں اچھی ہیں. ویسے جب یہ ایلیمینیٹرز کھیلے جا رہے تھے مجھے اسی وقت اندازہ تھا کہ یہ جو کوئٹہ اور گلیڈیٹر اور پشاور زلمی کا ہی فائنل آپس میں ہوگا, اور وہی ہوا ہے کہ دونوں ٹیمیں اس وقت مد مقابل ہیں. پچھلا میچ بھی ان کا بڑا کانٹے کا تھا, دیکھنا یہ کہ آج کیسا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا شہزاد. سامعین, ہمارے دو گھنٹے کے شو کا, آپ کی دنیا کا پہلا گھنٹہ مکمل ہوا چاہتا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد بیضا جیلانی آپ کے لیے خبریں پیش کریں گی.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن